السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا موضوع ہوگا ترکی میں سعودی صحافی خشودگی کی گمشودگی پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سعودی فرمانروان شاہ سلمان سے ملاقات. دوسرا موضوع پاکستان کی جانب سے چینی قرضوں کی تفصیلات آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے پر رضامندی. پروگرام کے تیسرے حصے میں چین کے صوبہ سنکیانگ میں ویغور مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے حراستی کیمپوں کے بارے میں چین کی جانب سے پہلی دفعہ جاری کی گئی جو تفصیلات ہیں، تفصیلی معلومات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے. اور آخر میں پاکستان میں پختونوں کو درپیش سیکیورٹی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے قائم پختون تحفظ تحریک کی جانب سے ملک بھر میں پرامن مظاہروں کی کال پر بات ہوگی. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لائن پہ پاکستان سے سابق سفارتکار مشتاق احمد مہر صاحب. یہاں یو ایس اے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ ریپبلکن طلعت رشید صاحب. لیکن اپنے مہمانوں سے بات کرنے سے پہلے ہم سامعین آپ کو لے کے جانا چاہیں گے استنبول، جہاں سے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرقان حمید صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. اور فرقان حمید صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آواز آپ کو آ رہی ہے؟
جی ہاں، بالکل آ رہی ہے. جی ہاں
فرقان حمید صاحب، معلومات یہ ہیں کہ آج صبح استنبول میں سعودی قونصل خانے سے کچھ ترک پولیس کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، اور ترک کی جو پولیس ہے جو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، انہوں نے کچھ معلومات جو ہیں، فائنڈنگز ہیں جو آئی ہیں ابھی تک، اس کو شیئر کیا ہے پبلک کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ؟
ہاں، سب سے پہلے تو آپ کو لیٹسٹ یہ نیوز بتا دوں کہ سعودی عرب کے جو کونسل جنرل ہیں وہ واپس جو ہیں وہ شام کی فلائٹ میں 5 بجے ترکی کے مقامی وقت کے مطابق واپس سعودی عرب چلے گئے ہیں، اور اب باقی جو ہے وہ سفارتکار جو ہے وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن سعودی عرب کے جو کونسل جنرل ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، اور حکومت ترکی نے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا. ہاں، جہاں تک جو ہے پولیس کی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، پولیس کی تفتیش کل رات سے جاری تھی اور ابھی تک مسلسل جاری ہے، اور کچھ لگتا ہے یہی چند دن تک مسلسل جاری ہے. لیکن ابھی تک پولیس نے کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا کہ آیا تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور کتنے دن کی یہ تفتیش جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن یہ لگتا ہے کہ 2-4 دن مزید یہ تفتیش کا سلسلہ پولیس جو ہے وہ چھان بین کرے گی. قونصل خانے کے علاوہ ارد گرد کی عمارتوں میں بھی چھان بین کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی رکنے والا نہیں. 2-4 دن کے بعد ہی جو ہے رزلٹ جو ہے سامنے آئیں گے. لیکن لگتا ہے یہی جو پولیس بتا رہے وہ لگتا ہے یہ کہ جمال خشکجی کو ہے سفارت خانے کے اندر ہی جو ہے وہی پہ قتل کیا گیا ہے. جی
رائٹ، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا فرقان حمید صاحب، تھینک یو سو مچ. یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جو استنبول سے انہوں نے ہمیں تازہ ترین جو ادھر صورتحال ہے وہ ہمیں بتائی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں طلعت رشید صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جو ہے انہوں نے منگل کے روز ریاض میں سعودی جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر ایک طرح سے سعودی عرب پر دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس تحقیقات میں ترکی کے ساتھ وہ کریں، کوآپریٹ کریں. تو آپ بتائیے گا یہ کہاں تک مددگار یہ دباؤ ثابت ہو سکتا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟
مجھ سے سوال کیا آپ نے؟
جی آپ سے طلعت رشید.
جی نہیں، دیکھیں نا، یو ایس اور سعودی کی ریلیشن جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وی ہیو ایکسلنٹ ریلیشن شپ. لیکن یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں جو واقعہ ہوا ہے خشوگی کا، آئی تھنک اس سے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑے گا، لیکن زیادہ نہیں. وہ اس لیے کہ یو ایس جو ہے سعودی عرب کو اپنا ایلائی سمجھتا ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ اس میں جو بھی حقیقت سامنے آئی ہے اس پہ رد عمل کرے. مائک پومپیو کا جانا بھی یہی ہے کہ وہ اصل حقائق پیدا کریں کہ واقعی کہ یہ سعودی گورنمنٹ کا اس میں ہاتھ ہے یا کہ کسی دوسری پارٹی نے مارا ہے. ابھی کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے لیکن کوئی سالڈ آنسر جو اس کا ابھی تک ان کو کسی کو بھی نہیں ملا. یہ اگر مل جاتا ہے تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بہت ہی فریجائل ہو جائیں گے, جو کہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یو ایس یہ چانس نہیں لے گا کہ سعودی عرب سے تعلقات اپنے بہت ہی منقطع کریں, وہ ٹیمپریریلی کر سکتے ہیں کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ ایلائی ہے اگینسٹ ایران, اور آلسو کیونکہ یمنی جو ہے وہ بھی سعودی عرب جو ہے یو ایس سعودی عرب کی وجہ سے, اور یو ایس جو ہے وہ سعودی کی حمایت کر رہا ہے یمن کے خلاف, چونکہ ایران کا انٹرسٹ یمن میں ہے تاکہ وہ سعودی عرب میں ڈسٹربنس پیدا کرے. تو یہ حالات جو ہیں آئی تھنک جب تک کچھ سالڈ پروف نہیں آتا آئی تھنک کہ ابھی ہم اس پہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے.
اوکے, مشتاق احمد مہر صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, جس طرح فرقان حمید نے استنبول سے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ موجود جو سعودی کونسل جنرل تھے وہ جا چکے ہیں, ترکی وہ چھوڑ چکے ہیں, اور باقی عملہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی شاید چند گھنٹوں میں آج ہی وہاں سے نکل جائے, آپ اس کا تجزیہ کس طرح کریں گے موجودہ حالات؟
یوں ہے جی, جی بہت مہربانی آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو یوں ہے کہ کیونکہ یہ ایک ڈپلومیٹک پریمیسز ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا مقابر انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک مرڈر ہوا ہے, اور ایک امریکن سٹیزن جس کا امریکن سٹیزن شپ تھی ان کا قتل ہوا ہے, اور وہ ایک ڈسیڈنٹ تھے سعودی حکومت کے. تو یہ بہت سیریس میٹر ہے, اور اس پہ اب دو پرسپیکٹو ہیں. جو ٹرکش گورنمنٹ ہے وہ حت المقدور کوشش کرے گی, اس کو انکوائر کرے گی, اور جو کوئی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید لوکل پولیس کو کوئی انڈیکیشن ملی ہے کہ واقعی ان کو قتل کیا گیا ہے. اب لیکن اس کے بعد ٹرکش گورنمنٹ اس سے کوشش کرے گی کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ میٹ ڈالیں, کہ اس کو چھپا دیں یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں یا اس کو زیادہ ابھارے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فارن گورنمنٹ انوالو ہے, بلکہ دو فارن گورنمنٹ انوالو ہیں, یونائٹیڈ اسٹیٹس اور سعودی عربیہ. لیکن چونکہ یہ ٹرکش سائل پہ ہوا ہے تو ترکی اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے حت المقدور کوشش کرے گا کہ جو فیکٹس ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. جہاں تک موٹیوز کا تعلق ہے, میری نظر میں پرائمریلی یہ انسیڈنٹ اگر ڈپلومیٹک سٹاف میں کیا ہے تو اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اینٹی منارکی ہیں, جو اینٹی سلمان ہیں, یا جو چونکہ ٹرائبل سوسائٹی ہے جو اس رولنگ ایلیٹ کے خلاف ہیں. وہ بھی بہت سے لوگ ہیں سعودی عربیہ میں, کیونکہ 7,000 کے قریب تو پرنسز ہیں لیکن 70,000 کے قریب ان کے مخالف لوگ ہیں. خاص طور پہ میں جدہ میں تھا جب کنگ فیصل کا مرڈر ہوا تھا, اور اس کے بعد بہت سی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکش گورنمنٹ پوری طرح تھارو انکوائری کرے گی کیونکہ ان کے سائر پہ ہوا ہے, لیکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ امریکن سے ضرور شیئر کریں گے, سعودیوں سے بھی شیئر کریں گے, لیکن وہ میڈیا میں نہیں دیں گے. جو سعودی گورنمنٹ ہے اگر ان کو کوئی خبر نہیں گئی تو وہ ان کا اپنا بہت اچھا سسٹم ہے کہ وہ سمری جسٹس کر کے وہ اس کو ریزالو کر دیں گے. باقی جہاں تک امریکن ایٹیچیوڈ کا تعلق ہے تو یہ کافی دیر تک میڈیا میں رہے گا, اور وہ ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ایک جرنلسٹ کا مرڈر ہونا, اس چیز کو وہ انٹرنیشنل ارینا پہ کافی دیر تک زندہ رکھنے کی کوشش کریں گی.
ٹھیک, اوکے. طلعت رشید صاحب, کل امریکی میڈیا میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت ممکن ہے کہ سعودی حکومت یہ موقف اختیار کرے کہ خشودگی جو تھے وہ کونسل خانے میں دوران تفتیش تشدد سے ہلاک ہوئے یا انہوں نے خودکشی کر لی. اس کے امکانات آپ کو کہاں تک نظر آتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو جس طرح اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ایک طرح سے جو شاہ سلمان ہیں ان پر نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے کئی فرنٹس پر, تو وہ بچ سکیں گے؟
دیکھیں, جو زیادہ سپیکولیشن وہ یہی ہیں کہ چونکہ خشوگی جو تھے وہ سعودی گورنمنٹ کے کافی کریٹیکل تھے, وہ کریٹیسائز کرتے رہتے تھے گورنمنٹ کی کافی پالیسیز کو. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ ہو, لیکن چونکہ یہ ڈسپیئرنس ان کی ان سائڈ ایمبیسی کے اندر ہوئی ہیں تو اور یا کاؤنسلیٹ کے اندر, تو یہ اسپیکولیٹ کرنا بہت پری ایمپٹیو ہوگا ابھی جو ہے کہنا کہ واقعی یہ ان سے ہوا ہے, سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے, یا انہوں نے قتل کروایا ہے, یا کہ انہوں نے خودکشی کی. یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے یہ رول پلے کر رہی ہیں, بلکہ وہ یہاں تک بھی میڈیا میں بات آئی ہے کہ خشوگی کے پاس ایک ایپل واچ تھی, ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی وہ ٹریس کریں کہ یہ کہاں اور کب واقعہ پیش آیا. اگین وہ بھی ریلائبل سورس تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو بھی یہ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیوں اور اس کی وجہ کیا تھی. اب یہ دونوں گورنمنٹ کے درمیان, سعودی اور امریکن کے درمیان ہے کہ وہ اس کو جڑ تک لے کے جائیں گی, کیونکہ کانگریس بھی پش کر رہی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے فلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک یو ایس سٹیزن تھے اور وہ واشنگٹن پوسٹ کے کورسپونڈنٹ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رول پلے کریں گی جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا, اور آئی تھنک یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ پوری تہ تک پہنچے گی کہ یہ واقعہ کب کیسے ہوا, کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ اس کے ان دا مڈل, اب وہ دونوں طرف کو کچھ رکھنا چاہیں گے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری انویسٹیگیشن کریں گے اور جو بھی کچھ ہوا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ان کو بتائیں گے. اب
اوکے, ایک کچھ اور کوئسچنز آپ سے اور مشتاق احمد صاحب سے کرنے ہیں, لیکن کچھ کالرز ہیں ان کو ہم سنتے ہیں اس موضوع پہ. چونیا سے طارق چغتائی صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. بہن ایک یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے, ایک صحافی کا قتل, ایک انسان کا قتل. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک ان کو غری کرامت فرمائے, اور جو بھی بلحاظ اور جو بھی ہو اس کو اس کے ان کے قتل کے ذمہ داران ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور ابھی 3-5 گھنٹے پہلے
جی
خیبر پختونخوا میں بھی ایک بہت ہی پیارے صحافی کا مرڈر ہوا, انتہائی تکلیف سے اور دلخراش یہ واقعات ہیں. اللہ پاک ان قاتلوں کو
جی کال کرنے کا جی بہت شکریہ آپ کا. لیکن یہ جو ہے یہاں پہ سٹوری جو ہے وہ کچھ بڑی ڈفرینٹ سی ہے, صرف صحافی کا قتل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا, کس ملک کا ہاتھ ان کے قتل کے پیچھے ہے, یہ ابھی کچھ دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ پتہ چل جائے گا. ایک اور کالر کو سنتے ہیں, ملک نائب خان کوہاٹ سے, السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی تو کافی میڈیا والے یا خبریال لوگوں نے قتل کیا یا گرفتار کیا یا اس پہ تشدد ہوا, مگر اس پر کوئی کسی نے آواز نہیں اٹھایا. ان کے پیچھے کیا راز ہے کہ انہوں نے اتنا ولولا بچایا ہے جو
یہ میرے خیال میں. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. مشتاق مہر صاحب اس کا جواب اگر آپ دے دیں. جی ملک نائب صاحب آپ کی بات ہم نے سن لی. مشتاق مہر صاحب کیوں اتنی امپورٹنس جو ہے وہ دی جا رہی ہیں, ہمارے کالرز کا یہ کہنا ہے کہ صحافی تو اور بھی بہت سارے قتل ہوئے ہیں. مشتاق مہر صاحب
جی 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 یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں. ایک تو یہ ہے یہ کونسلیٹ کے اندر ہوا ہے, ڈپلومیٹک پریمیسز کے اندر ہوا ہے, اور یہ انٹرنیشنل کنونشن ہے, انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ کبھی اگر ڈسیڈنٹ بھی ہیں اور چور بھی ہیں, قاتل بھی ہیں, لیکن سفارت خانہ میں جا کے آپ ریفیوز لے لیتے ہیں. جب ریفیوز لے لیتے ہیں تو امبیسی کا کام ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے, اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو وہ امبیسیز ہمیشہ پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے, وہ قتل کی جگہ نہیں ہوتی. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو خشوگی صاحب تھے وہ سعودی اوریجن کے صاحب تھے, اور ان کو اپنے سائل پہ, حالانکہ امریکن پاسپورٹ تھا, امریکن بیگم تھی, وہ واشنگٹن پوسٹ میں کام کرتے تھے, بہت دنوں سے بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے سفارت خانے میں گئے تھے. اگر اپنے ملک کے سفارت خانے میں گئے تھے तो बाई इम्प्लीकेशन कम अज कम मुझे ये लगता है कि उसमें जो है वो सऊदी हुकूमत का जरूर हाथ होगा। तो जो हुकूमतें होती हैं वो अपने बंदों को नहीं मारती है। अपने मुल्क के अंदर तो बेशक आप 10 लाख आदमी मार दें, लेकिन मुल्क से बाहर आप अपने नेशनल के पीछे नहीं जाते। अगर करते हैं तो वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम होता है और उसका बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी केस जा सकते हैं। और नूरनबर्ग ट्रायल भी इसलिए हो गए थे कि वो आपने फॉरनर्स को दूसरे मुल्कों में जाके मारा था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
ओके तलर रशीद साहब, सदर ट्रंप जो हैं 2 दिन पहले वो कह चुके हैं कि इस कत्ल के पीछे अगर सऊदी अरब का हाथ हुआ, वैसे सऊदी अरब तो इन इल्जामात को बारह वो इनको रद्द कर चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब का हाथ हुआ तो उनके बकुल उनको सख्त सजा दी जाएगी। ये इसको महज एक बयान था या वाकई अमरीका जो है वो ऐसा कुछ करेगा? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं अमरीकी कांग्रेस में भी काफी दबाव डाला जा रहा है ट्रंप इंतजामिया पर कि अगर इसके पीछे सऊदी अरब है तो उसके खिलाफ इकदाम जो है वो जरूर उठाने चाहिए।
जी नहीं, देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका और सऊदी के ताल्लुकात हैं वो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और अभी ट्रंप ने जो सबसे पहला दौरा किया था उसमें $110 बिलियन जो है वो जो एम्यूनिशन और जो इक्विपमेंट वगैरह है जो यूएस को सऊदी अरब ने दिए थे, आई डोंट थिंक कि अमेरिका चांस लेगा कि सऊदी को नाराज करके ऐसे जो जो बिजनेस या जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सेल वगैरह उसको ब्लॉक करे, क्योंकि इसमें अमेरिकन इकानमी को काफी फर्क पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कितनी दफा कहा था कि मैं ये नहीं करूंगा कि $110 बिलियन जो है वो चाइना की तरफ जाए या वो रशिया की तरफ जाए, वो मैं चाहता हूं कि यूएस की तरफ आए। तो ये टेम्परेरीली हाँ गुस्सा होगा, कांग्रेस भी पुश कर रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये कुछ ताल्लुक जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व है तो वाकई उसको पनिशमेंट, लेकिन वो पनिशमेंट जो है वो टेम्परेरी होगी, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो ईरान के खिलाफ यूएस का एक बहुत बड़ा एलाई है। इसी वजह से हालांकि यमन में देखें ना आप कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, कितनी तबाही हो रही है, लेकिन फिर भी यूएस जो है सऊदी अरब के साथ है। ये टेम्परेरी हाल्ट हो सकता है इन रिलेशनशिप में, लेकिन आई डोंट थिंक ये लॉन्ग टर्म होगा।
जी मुश्ताक मेहर साहब, तलर रशीद साहब बेहद शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, खुदा हाफिज। मुश्ताक मेहर साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर इस कत्ल के पीछे सऊदी अरब का हाथ निकलता है तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो सऊदी अरब के लिए क्या हो सकती हैं? मुश्ताक मेहर साहब, ओके ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ वॉशिंगटन डीसी से डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे कर लेते हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, आपसे बात हमने करनी है IMF और पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ये भी जाहिर है आपकी नजर जरूर होगी इस इशू पर जो एक सहाफी लापता हुए हैं, सऊदी सहाफी तुर्की में तहकीकात अभी जारी है, लेकिन अगर इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ निकलता है, अरब बारह वो इस तरह के इल्जामात को रद्द कर चुका है, लेकिन अगर ये कंफर्म होता है कि उधर सऊदी कौंसल खाने में उनको मारा गया है, तो क्या डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आप देखते हैं सऊदी अरब के लिए?
देखिए इस किस्म के मामले में इम्प्लीकेशंस तो जरूर होती हैं, सिर्फ बात यह आ जाती है कि उसके एक्सटेंट क्या होगा। याद रहे कि जहां तक अमेरिका का सऊदी अरब के साथ ताल्लुक है, ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट अगर उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है तो फिर अमेरिकन पॉलिसी बदलना जरूरी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जैसा कि वहां हो रहा है, अगर सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी वजह से अमेरिका के में खासतौर पर कांग्रेस में और यूरोप में इसके खिलाफ बड़ी सीरियस किस्म की रिएक्शन होता है, तो फिर यकीनन अमेरिका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर अमेरिका कुछ नहीं करता तो फिर एक नया किस्म का रूल बन जाता है जिसके बेसिस पर बाकी मुल्क, नॉट सिर्फ उस इलाके में बल्कि बाकी दुनिया में भी ایک اور طریقے سے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ امریکہ کو کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے ہوں گے, کوئی نہ کوئی سٹیپس لینے ہوں گے. وہ کیا ہوں گے یہ مشکل ہے, لیکن کسی قسم کی سینکشنز لگانا ضروری ہو جائیں گی. اس کی ریٹیلیشن میں سعودی عربیہ کچھ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے آئل پرائسز بڑھ سکتی ہیں اور گلوبل اکانومی میں برا اثر پڑ سکتا ہے, لیکن اس کے بھی کانسیکوینسز بھی اور بڑھیں گے. تو اس لیے یہ پرابلم ایسی ہے جس کو سالو کرنے کے لیے بہت ڈیلیکیٹ قسم میں دیکھنا ہوگا اور بڑی دیر تک دیکھنا ہوگا, اور اس میں سعودی عربیہ کو ایکسیپٹ کرنا پڑ جائے گا کہ اس قسم کی مشکلات ہوئی ہیں اور وہ آئندہ نہیں ہوں گی. اس قسم کی کمٹمنٹ دینا ضروری ہوگی, اس کے باوجود اس کے بغیر فیصلے نہیں ہوں گے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں انویسٹیگیٹو ایک جرنلسٹ پاکستان سے ذوالفقار مہٹو نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن ایک مختصر بریک ہم لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین مذاکرات پر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, آپ آئی ایم ایف سے آپ کا تعلق رہا ہے, اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ ذوالفقار مہٹو صاحب پاکستان سے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چینی قرضوں کی جو تفصیلات ہے سی پیک سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ آئی ایم ایف کو کے ساتھ شیئر کرنے پر رضامندی جو ہے وہ ظاہر کی ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی دلچسپی سی پیک سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز میں آئی ایم ایف کی دلچسپی کیا اتنی کیوں ہے؟
دیکھیے میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس پیسے لینے کے لیے آتا ہے, لون لینے کے لیے آتا ہے, تو پھر اس کو اپنی ساری کی ساری کتابیں کھول کے دکھانا ہوتی ہیں. میں خود جب کئی ملکوں کو میں مشن لے کے گیا ہوں پیسے دینے کے لیے, ان کو لون دینے کے لیے, تو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو اپنے تمام کے تمام لونز دکھانا ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن آپ کو لون دے رہی ہے تو اس کو یہ افیکٹولی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی ریسورسز ہوں گی جن کے بیسس پہ آپ ری پیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے یہ معلوم کرنا کہ آپ کے دوسرے لونز کون سے ہیں, کتنے ہیں, اور کن ٹرمز پہ لیے گئے ہیں, اور ان کی ری پیمنٹ کس وقت ہوگی. کیا ان کی ری پیمنٹ ایسے وقت پہ ہوں گی جب آئی ایم ایف کی ری پیمنٹ ہونا ضروری ہو جائے گا, تو کیا اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور ری پیمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. تو ایسی سچویشن کو دیکھ کر جو پاکستان سے یہ جو انفارمیشن مانگی گئی, یہ ایک نارمل سی بات ہے. ہر آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس قسم کی انفارمیشن نارملی لی جاتی ہے, تو اس کو خاص اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے.
جی تو کیا یہ جو ہے امریکی جو حکومت ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں گی بلا واسطہ یا بالواسطہ؟
یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے تمام کے تمام جو ایگزیکٹو بورڈ ممبرس ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے. یہ کانفیڈینشیل نہیں رہتی جب ایک دفعہ آئی ایم ایف کو دے دی جائے. آئی ایم ایف کے اندر وہ رہتی ہے لیکن آئی ایم ایف سے باہر نہیں جا سکتی. اب جب اس قسم کی انفارمیشن پیدا ہوتی ہے اور جب آئی ایم ایف کے سٹاف پروگرام تیار کرتا ہے جس کی بیسس پر لون دیا جاتا ہے, تو اس میں وہ پوری انفارمیشن دیتا ہے کہ کتنے لونز ہیں اور کس وقت پہ ری پیمنٹ ہوں گے, وہ کن کے لونز ہیں اور کیسے کن ٹرمز پہ لیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ خبر جو ہوتی ہے, جو انفارمیشن جو ہوتی ہے, یہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو بنتا ہے اس میں شامل ہوتی ہے. ہر ملک, ہر وہ کنٹری جس کا ایگزیکٹو بورڈ میں ممبر ہے, وہ اس قسم کی انفارمیشن کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کا پورا حق حاصل ہے.
ٹھیک, آج جو چین کی وزارت خارجہ ہے انہوں نے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کی جو مدد ہے اس کی حمایت کی ہے, جبکہ ابھی تک جو ڈسکشن ہو رہی تھی پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں ان کے پاس دو آپشنز ہیں, یا چین سے قرضہ لینا یا آئی ایم ایف سے قرضہ لینا. اور اگر ہم دیکھیں تو چین جو ہے وہ وہاں پہ جو تقریباً 8% کے ساتھ وہ قرضہ جو ہے پاکستان سمیت دیگر ممالک کو دیتا ہے, جبکہ آئی ایم ایف کا جو سود ہے, جو انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ 1% ہے. اور بھی اس میں کافی وہ ریلیف جو ہے آئی ایم ایف چین کے مقابلے میں دیتا ہے ممالک کو. لیکن چین نے جو جس طرح آج حمایت کی ہے اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. یاد رہے کہ جب کوئی لون دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پالیسی پیکج پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. چونکہ بغیر پالیسی پیکج کے ایگریمنٹ کے لون نہیں ملتا. اگر ایک ملک دیتا ہے تو وہ پالیسی پیکج بنانے کے قابل نہیں ہوتا. وہ قابلیت صرف اس وقت آئی ایم ایف کے پاس ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آئی ایم ایف لون دیتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کو یہ کمٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ افیکٹولی ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائے جن کی ایگریمنٹ ہوا تھا. اور ملک جو ہے وہ بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کو یہ پتا ہوتا ہے, بورو کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں تو ان کو یہ کمٹمنٹ پوری کرنا ہوں گی. اور اگر وہ یہ کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں تو پھر ان کی مارکیٹ میں کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. جیسے ان کی وہ کریڈیبلٹی بڑھتی ہے تو پھر اور دوسرے قسم کے لون بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ملک ہیں وہ بھی اس ملک کو پھر پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ملک سے پیسے لیتے ہیں تو پھر اس قسم کی کمٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی. تو اس لیے یہ ہمیشہ ایک ملک کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے. اور اس میں چائنا نے بڑی عقل مندی سے کام لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو انکریج کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اور چونکہ چائنا تھرڈ لارجسٹ شیئر ہولڈر ہے وہ پاکستان کو آئی ایم ایف میں سپورٹ بھی کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات نہیں ہوں گی.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, لیکن مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ذوالفقار مہتو صاحب, ہمارے پاس معلومات یہ ہیں کہ سی پیک سے متعلق کچھ اہم دستاویزات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ لگے ہیں, اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا وہ کیا ہے, اور یہ کہ ابھی تک سی پیک سے ریلیٹڈ جو منصوبے ہیں ان کو عوام یا پارلیمنٹ جہاں پہ عوام کے نمائندے موجود ہیں ان کے ساتھ ابھی تک شیئر کیوں نہیں کیا گیا؟
اچھا دیکھیے, پہلی بات جو آخری بات ہم نے کی, پہلے میں اس کا ذکر کروں گا کہ جو پی ٹی آئی کی نئی گورنمنٹ ہے, پچھلی گورنمنٹ نے تو یہ معاہدے کیے تھے تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اور عوام کے سامنے پیش نہیں کیا. لیکن نئی حکومت بھی اب تقریباً 50 دن 60 دن ہو گئے ان کو حکومت میں, انہوں نے بھی ان قرضوں کو یا چائنا کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں یا اوپن فورم میں کہیں پہ اس کا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ تو وہ گورنمنٹ والے ہی بتا سکتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس صرف ایک اگریمنٹ, جو 54-53 اگریمنٹس ہوئے ہیں چین کے ساتھ مختلف پروجیکٹ تھے, اس میں صرف ایک مین لائن ون ریلوے کا پروجیکٹ ہے جو کراچی سے لے کے پشاور تک جو مین لائن ون ہے اپگریڈ ہونی ہے, وہاں پہ سپیڈ 160 کلومیٹر ٹرین کی بڑھانی ہے جو اس وقت 110 کلومیٹر ایوریج ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو قرضے چین دے گا مین لائن ون کے لیے اپگریڈیشن کے لیے, اس کے اوپر جو سود ہوگا وہ ہوگا 2.3% اور 0.4% جو ہے وہ اس کے دیگر چارجز ہوں گے. تو یہ 2.7% پہ لون ہوگا اور اس کے جو گریس پیریڈ ہے وہ 8 سال ہوگا اور اس کے جو واپسی ہوگی وہ 20 سال میں ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ جو ریلوے کے حکام ہیں انہوں نے ان جو کنڈیشنز تھی اس کے اوپر پاکستان ریلوے کے لیے اس قرضے کو لینے کے لیے جو ہے وہ منع کر دیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا برڈن پاکستان ریلوے پہ آ جائے گا, اتنا ریونیو نہیں آ سکے گا جتنا ان کو ڈیٹ سبسڈی یا قرضوں کی واپسی کرنا پڑے گی, تو اس لیے اس کی کنڈیشنز کو نرم کیا جائے. تو اب یہ بات زیر نظر ہے گورنمنٹ کے, نئی گورنمنٹ کے بھی اور چائنیز گورنمنٹ کے بھی, کہ وہ کس طرح سے یا کب ان کو نظر ثانی کرتے ہیں, اس کی شرح سود کم کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ حکومت پاکستان نے یا وزارت ریلوے نے ایک نیا ایکشن یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک لنک ڈیولپ کیا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ دوبارہ, کیونکہ ماضی میں تقریباً 2 سال پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان ریلوے کو اسی لائن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 1.7% پہ, جو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم 1.3% پہ سود پہ یا شرح سود پہ ہم قرض دیں گے پاکستان ریلوے کو, تو انہوں نے دوبارہ اس طرف دیکھنا شروع کیا. اس سلسلے میں جو ابتدائی بات چیت ہے وہ بھی 10-15 دن پہلے یہاں لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹرس میں ہوئی ہے حکام کے درمیان. تو میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میچور ہوگی یا نہیں ہوگی. باہر پاکستان ریلوے نے, وفاقی وزارت ریلوے نے دوسری آپشن سے بھی غور شروع کیا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, بالکل موجود ہے. اور پاکستان ریلوے میں ایک مثال پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی کوٹ کی تھی, میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین لینڈ ون پہ جو لیبر کام کرے گی, جو مزدور وہاں پہ مزدوری کریں گے, ان کی جو چین کاسٹ لے گا پاکستان ریلوے سے وہ ہوگی تقریباً 9,000 روپے روزانہ اجرت ہوگی ایک مزدور کی. تو پاکستان میں تو یہ 1300-1400 روپے جو اسکلڈ لیبر ہے اس کی اجرت ہے, تو یہ 9,000 روپے تو پاکستان ریلوے کے لیے بہت زیادہ ہوں گے, وہ دینے میں یہ جو ہے نا ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی. تو اور اس کا ایک جو نکلے گا نتیجہ وہ یہ ہوگا کہ جب پاکستان ریلوے قرضوں کی واپسی 8 سال کی گریس پیریڈ کے بعد شروع کرے گا تو ان کو 75 ارب روپے یا 76 ارب روپے سالانہ قرضے اور چین کے سود کی واپسی کی مد میں دینا پڑیں گے. اور اس وقت تقریباً 80 ارب روپے جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ ہے, آپریشنل بجٹ پاکستان ریلوے کا, جسے پورا پاکستان ریلوے چل رہا ہے, تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس قسم کے حالات جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں.
اوکے, بہت شکریہ ذوالفقار مہتو صاحب. ایک دستاویز ڈاکومنٹ جو آپ کے ہاتھ لگا اس کی ڈیٹیلز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ کی جانب میں واپس آنا چاہوں گی. جو پاکستانی عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 12 مہینوں میں بیرونی قرضوں کی مد میں پاکستان کو تقریباً 8-9 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ واپس کرنا ہے, اور اس سال اس میں چینی قرضوں کا تناسب جو ہے وہ صرف 30 کروڑ ڈالر ہے. لیکن یہ آئندہ 3 برسوں تک یہ رقم جو ہے کہا جا رہا ہے وہ اتنی ہی رہے گی, اس کے بعد کیا اس میں اضافہ ہوگا؟
دیکھیں, یہ کہنا بہت مشکل ہے جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ جو لون کانٹریکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں, جو میرے پاس نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نارملی جب آپ اتنا بڑا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ری پیمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے. وہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کی لیکوڈیٹی پرابلم بنتی ہے, جس میں آپ کو ری پیمنٹ زیادہ کرنی ہوتی ہے, آپ کی انکم کم ہوتی ہے. لیکن اس جب آپ اس لیکوڈیٹی اسٹیج سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے اور آپ کی ریپیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے, اتنی ہی رہتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی نیٹ ارننگ زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کلیئر کٹ بڑی کوشس قسم کی پالیسیز استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ کس حد تک پاکستان نے اس قسم کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کنڈیشنز پوری کر لی ہیں, لیکن امید تو یہی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی کنڈیشنز کو وہ امپلیمنٹ کریں گے.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, کچھ کالرز ہیں وہ بھی شاید آپ سے کوئی کوسچن کرنا چاہیں, لیکن ان کی جانب جانے سے پہلے ایک اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ لائنز جو ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں. پہلے کالرز کو سنتے ہیں. گلاب خان اٹک سے, جی السلام علیکم
گلاب خان. السلام میڈم جی, شکریہ. اب یہ ہے کہ میں تو صرف یہ قرض لین دین کے اخلاقی پہلو پہ تھوڑی بات کرتا یہ ہوں کہ جب آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ ایک ملک بار بار کسی سے قرض لیتا رہتا ہے اور اس کا اپنا کوئی پروگرس یا سلسلہ نہیں چلتا, تو یہ کم از کم روک دیں تاکہ ملکوں میں کوئی احساس پیدا ہو کہ انہوں نے خود بھی کچھ کرنا ہے, پبلک کو موبلائز کریں, کام پہ لگائیں لوگوں کو. چائنا جو ہے وہ ایسے ہی ایک دن میں تو نہیں بن گیا, کسی وقت ان کو اوپیم ایٹرز کہتے تھے, آج وہ دنیا کی ایک اکانومی بن چکا ہے. تو اس لیے یہ میں کرتا ہوں کہ قرض لینا دینا یہ اتنی اچھی بات بھی نہیں ہے. تھینک یو,
بہت شکریہ آپ کا. دھانا والا سے شوکت علی انجم صاحب.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم ڈانا والا سے. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ ہم نسل در نسل مقروض ہوتے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والی حکومت دوسری حکومت پر الزام لگاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ قرضے چڑھے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنے ملک کو بہتر کریں تاکہ آئندہ کے لیے ہم مقروض نہ ہو اور آئندہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
جی بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ہمارے کالرز کو سنا آپ نے, آپ پر کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے ان کا کہنا درست ہے, لیکن پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورس گیپ ہے, آپ کی ریسورس ڈیمانڈ زیادہ ہیں اور آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر بورو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں پاکستان کی پرابلم جو ہے بڑی سمپل سی پرابلم ہے اور اس کی سلوشن بھی بڑا سمپل ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ زیادہ ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کی جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں, ریونیو بڑھایا جائے اور آپ کا جو اسپینڈنگ ہوتی ہے, جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اس کو زیادہ ایفیشینٹ کیا جائے تاکہ ویسٹ نہ ہو. تو ایسی کنڈیشن میں آپ اپنی کچھ وہ ریسورسز پیدا کر لیں گے, جسے کہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹیبل سرپلس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بغیر بورو کیے. تو مطلب یہی آ جاتا ہے کہ اگر آپ ڈومیسٹکلی صحیح پالیسی کا فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اللہ پھر اللہ آپ کے ساتھ خوش ہوگا, یقیناً آپ کو جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن ضروری بات یہی آ جاتی ہے کہ یہ سب کہنے کی بات نہیں ہوتی, یہ امپلیمنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو ضروری یہی ہے کہ اگر لوگ اس طرح سوچتے ہیں تو پھر وہ زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں, اور وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے اوپر ٹیکس لگے, ذمہ داریاں پیدا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور آپ کے جو جو جو, جو قیمتیں ہیں جن میں فورن ایکسچینج ریٹ شامل ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو ایسا افیکٹو کیا جائے کہ ملک کے لوگ ویسٹ نہ کریں جو کہ اب تک ہوتا رہا ہے.
لیکن یہ کون کرے گا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب؟
دیکھیے تمام دنیا کرتی ہے, جب ایک مقام آتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا تو لوگ کرتے ہیں, تمام دنیا نے کیا ہے اور پاکستان بھی کر سکتا ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. صرف بات یہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں ہماری یہ مشکلات ہیں, ان کی یہ سلوشنز ہیں, اور ان سلوشنز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے, اور اس قسم کی سیکریفائسز آپ کو کرنی پڑیں گی. تو اس کے بعد اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر لوگوں کو حق حاصل ہے کہ آپ کی چھٹی کروا دیں اور نئی گورنمنٹ لے کے آئیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے اقدام لیں جو کہ بڑے ضروری ہیں, جو ابھی تک نہیں لیے گئے کیونکہ بہانوں پہ بہانے بنائے گئے ہیں, یہ میں ماننے کو تیار ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے اس کی مشکلات بڑی سمپل سی ہیں, سب کو وہ معلوم ہیں. آپ کو کوئی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور وہ ایکشن سب کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے, تو اس کو کریں, ختم ہوئی بات. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے خدا حافظ. اور ذوالفقار مہٹو صاحب آخری کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. کوسچن یہ ہے کہ ایک ملک جب سرمایہ کاری سے متعلق اپنے ملک کے اندر اتنے بڑے معاہدے کرتا ہے کسی اور ملک سے, رائٹ, اور جس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست عوام سے ہوتا ہے, اس کو سامنے نہ لانا, عوام کے شیئر کے ساتھ شیئر نہ کرنا, اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیں اس میں میں اس بارے میں میں پہلے اس کر چکا ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ بھی اور یہ بھی گورنمنٹ کیوں ریلکٹنٹ ہے, کیوں ان کو سامنے نہیں لا رہی کہ یہ معاہدے جو ہیں وہ عوام کو پتہ چلیں گے تو ان کے پاس آپشنز کھلیں گی کہ کیا آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے یا چین کے ساتھ مزید آگے بڑھنا چاہیے, یا پاکستان کے اندر کا جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکسز لگا کے یا اپنی معاملات کو بہتر بنا کے, ریسورسز کو بڑھا کے اور ایکسپینڈیچر کو کم کر کے فسکل بیلنس کو کریٹ کرنا چاہیے. تو یہ آپشنز تبھی, لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو فائنانس منسٹر پاکستان اسد عمر, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پیکج ہوگا وہ پارلیمنٹ میں اس کو پیش کریں گے. لیکن یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ جو پچھلے معاہدے چین کے ساتھ سی پیک کے تحت ہوئے ہیں ان کو وہ کیا کریں گے. لیکن آج جو پاکستان میں اقوامی کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد جو وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے سی پیک کے تحت جو پچھلی گورنمنٹ نے پاور پلانٹ یا بجلی گھر لگائے ہیں ان کے آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو جب یہ آڈٹ ہوگا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا لازمی ہے, ضروری ہے. تو تب یہ بات کھل سکے گی کہ یہ ان کی شرائط کیا تھیں اور یہ قرضے کس شرائط کے لیے گئے تھے. لیکن مین بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بھی یہ جو نئی حکومت ہے وہ اس بات پہ نہیں آ رہی کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو, ان اگریمنٹس کو جو میوچل اگریمنٹس ہیں جو باہمی رضامندی سے حکومتوں کے درمیان چین اور پاکستان کے درمیان ہوئے ہیں, ان کو اوپن کیا جائے. لیکن بہرحال ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سارے کھل جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے.
جی بہت شکریہ ذوالفقار مہٹو صاحب آپ کا. سامعین اس وقت ایک بریک لینا چاہیں گے, اور بریک سے آ کر چین کے صوبہ سنکیانگ میں مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے جو مبینہ حراستی کیمپس ہیں اس کے بارے میں چین کی جانب سے پہلی دفعہ تفصیلی معلومات جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہے, اس پہ بات کریں گے پاکستان سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے منسلک ڈاکٹر مہدی حسن سے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ اس وقت ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر مہدی حسن صاحب۔
وعلیکم۔
ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، یہ سنکیانگ کی حکومت کے جو چیئرمین ہے شہرت ذاکر، انہوں نے ایک سرکاری جو خبر رسائی ادارہ ہے شین ہوا، ان کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو حراستی کیمپ ہے ان کی موجودگی کی انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مراکز جو ہیں ان کے بقول یہ دہشت گردی روکنے میں مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ کہ اس سے جو وہاں پہ موجود مسلمان ہیں انہیں اپنے طور طریقے بدلنے اور زندگی کو بقول ان کے زیادہ رنگین بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کے نظر سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو اور وہاں پہ موجود ان حراستی کیمپوں کو؟
دیکھیے، یہ جو شکایت ہے کی سنکیان کے بارے میں،
جی
یہ کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی شکایت ہے۔ یہ پہلے بھی متعدد بار اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں پاکستان میں، وہ ان سے بھی کہہ چکے تھے کہ ان کا داخلہ ہوتے ہیں یہ یہاں آ کے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ گڑبڑ کرتے ہیں جو چین کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور کیونکہ چین میں بہت عرصے تک کمیونسٹ حکومت رہی تھی جس میں مذہب کو عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ مذہب کے خلاف بھی کام کرتے رہے تھے وہ، اس لیے اس وقت یہ شکایات بہت سخت تھی۔ اور سنکیانگ کا جو بارڈر تھا، انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ ہم یہ بارڈر بند کر دیں گے جو پاکستان سے وہاں لوگ داخل ہوتے ہیں ان کا داخلہ روکنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کو کیونکہ اپنی پالیسیز بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر پاکستان سے کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں اور مذہب کی تبلیغ کے نام پہ جو کچھ وہ وہاں جا کے کرتے ہیں
جی،
اس پہ اگر چائنا کو اعتراض ہے تو اس کا یہ جو ایکشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے اپنے مفاد کے حوالے سے ایک صحیح ایکشن ہے، اور پاکستان کی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ وہاں داخل نہ ہو سکیں جن پہ چائنا کو اعتراض ہو، اور ہماری جو چائنا سے دوستی ہے جو صرف ایک ہی ملک رہ گیا ہے پاکستان کا
جی
دوست جسے کہہ سکتے ہیں ہم، تو وہ تعلقات خراب نہ ہوں، تو پاکستان کی حکومت پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں۔ جی
جی، اوکے۔ لیکن اگر جو میڈیا میں رپورٹس ہیں اور جس کا خود چین جو ہیں بعض لوگ وہاں پہ موجود وہ بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وہاں پہ جو ویغور مسلمان ہیں ان کو اگر وہ ڈی این اے کا نمونہ دینے سے انکار کرتے ہیں، یا مقامی زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، یا پھر ان سینٹرز میں موجود جو چینی حکام ہے ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، تو پھر اس کی پاداش میں بغیر فرد جرم عائد کیے بغیر ان کے لیے غیر معینہ مدت تک قید میں رکھا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی درست قدم ہے، اور کیا اس کا متبادل کوئی راستہ نہیں ہے؟
اس کا اس میں چائنا کا بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ چائنا میں جو ہیومن رائٹس کی کنڈیشن ہیں وہ ویسٹ کی کنڈیشن سے، جن کو پاکستان میں ہم ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی فالو کرتے ہیں اور حکومت بھی ہماری وہی فالو کرتی ہے، اس سے بہت مختلف ہیں وہاں حالات۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں कि वहाँ मुसलमानों के साथ ज्यादा हो रही है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हर मुल्क अपनी पॉलिसी अपने मफादात के मुताबिक बनाता है और उसमें चीन के पसमंजर को सामने रखना जरूरी है, जहाँ एक तवील अरसे तक मजहब पे मुकम्मल पाबंदी भी आयद रही थी और उस वक्त भी उनको शिकायत पैदा हुई थी कि पाकिस्तान से कुछ इस्लामिस्ट लोग जो हैं इस्लाम के नाम पे वहाँ जाके गड़बड़ करते हैं या लोगों को वर्गलाते हैं। इस पे वो पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं, बहुत पुरानी बात भी है, बहुत अरसे से ये शिकायत चाइना को मौजूद है सिंकियान के बारे में।
जी ओके, और यहाँ पे सेगमेंट को हम समेटना चाहेंगे, प्रोग्राम ब्रेक लिए बगैर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सैद आलम महसूद साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, कुछ देर में डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आपसे भी मैं इस मौजू पे एक कमेंट लेना चाहूँगी। और इस वक्त हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में पख्तूनों को दरपेश जो सिक्योरिटी और इंतजामी मसाइल का सामना है, उसके हल के लिए उन्होंने जो पख्तून तहफ्फुज़ तहरीक के नाम से एक क्या कहूँ तहरीक जो है वो उन्होंने प्लेटफॉर्म वो बनाई है, उनके कहने पर आज कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मुजाहरे किए गए। इन लोगों के तहफ्फुज़ात जो हैं वो काफ़ी गुज़श्ता प्रोग्रामों में हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन इनको बार बार ये मुजाहरे करने क्यों पड़ रहे हैं, डॉक्टर सैद आलम महसूद साहब से ये हम जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर सैद आलम महसूद साहब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें आज के मुजाहरे जो थे उसमें सवाबी के जलसे में उन लोगों की गिरफ्तारियां जो जलसे में थे ही नहीं, या जिस जिनका 88 साल फैज मोहम्मद काका जो जो जिसने जो बोले ही नहीं, फिर जुडिशरी जो हमारी है वो राव अनवार के लिए और है, हयात प्रगल के लिए और है। एक तो ये नुक्ता था। दूसरा नुक्ता स्वात में आर्मी कैंटोनमेंट का बनना और फाटा और खैबर पख्तूनख्वा, सबका फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फौज की तरफ से जाती जायदादें, कॉलेज, स्कूल, मस्जिदें, हजरे, उस पर मुसलसल कब्जा जारी रखना, ये हमारा नुकता था। जनूबी ये मुजाहरे हमारे बलोचिस्तान यानी पश्तून बलोच सूबे में भी हुए, ये कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी हुए। तो वहाँ जो हो रहा है, पहले वहाँ के जो नेवीज है उसको कत्ल करना, अब फिर छह लोगों को उठा के फिर लाशें फेंकना, ये मावराए अदालत कत्ल का जो हमारा सिलसिला है ये अभी रुका नहीं। ये हमारे बुनियादी नुकात थे जिसके हवाले से आज का एहतजाज हुआ है।
जी डॉक्टर मेहदी हसन साहब, जो आप कंसर्न्स जो हैं डॉक्टर सैद आलम महसूद साहब ने बताई हैं, एक इंसानी हुकूक के कारकुन की हैसियत से आप इसको किस तरह देखते हैं, कितना वजन आपको इसमें नजर आता है? जिस तरह जुडिशियल सिस्टम को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मिस्टर ए के लिए ये अलग है ये सिस्टम और मिस्टर बी के लिए अलग है, आर्मी जो चेक पोस्ट हैं वो कहा जा रहा है कि आम लोगों के जो घर हैं या तालीमी इदारे हैं वहां पे ये बनाए जा रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, किस तरह आप इस सूरत हाल को देखते हैं?
देखिए बात यह है कि ये जो इलाका है जिसको पहले इलाका गैर कहा जाता रहा बहुत अच्छे तक, जो फाटा कहलाता था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, उसको हाल ही में पाकिस्तान के आम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ नाफिज़ किया गया है और अभी वहाँ जो हालात थे उसमें FCR के तहत उस महाकूमत होती थी जो अंग्रेज के जमाने से यही सिलसिला चल रहा था, उसको ख़त्म किया गया है। और मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि उसमें अभी बहुत कुछ वक्त लगेगा थोड़ा सा कि वो आम जिसको مین اسٹریم میں شامل ہونا کہتے ہیں وہ علاقہ شامل ہو جائے, کیونکہ بہت عرصہ ہوا وہ وہاں رٹ تھی نہیں پاکستان کی کورٹس کی, اور اس کے جو فیصلے تھے وہ ایف سی آر کے تحت کیے جاتے تھے جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی تھی, اور جب یہ ختم کیا گیا فاٹا کو تو اس کو پاکستان کی مین اسٹریم میں شامل ہونے میں کچھ وقت لگے گا, اور اس میں پہلے بھی فوج کا عمل دخل بہت زیادہ تھا جب وہ فاٹا کہلاتا تھا, اور اب بھی فوج کا کافی عرصے تک وہاں ایکشن جاری رہا تھا, کیونکہ فوج کا خیال یہ تھا اور ہمارے پالیسی میکرز کا کہ افغانستان کا بارڈر کیونکہ بہت پورس ہے پاکستان اور افغانستان کا, تو وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کے خلاف ایکشن کے لیے فوج کو وہاں کارروائیاں کرنی پڑتی ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت لگے گا ان کو پاکستان کے باقی حصوں کی طرح کلچرلی اور پولیٹیکلی ویسا بن جانے میں جیسا باقی پاکستان میں ہے.
جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب. ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب, ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ وقت لگے گا آپ کے جو مطالبات ہیں اس کو ماننے میں. ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب,
جی جی, یہ اگر کوئی حکومتی ترجمان کہتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی, لیکن ہیومن رائٹ کے حوالے سے تو ہمیں آسما جہانگیر یاد ہے, وہ کبھی ایسا نہ کہتی. دیکھیں فاٹا کے علاوہ جو سوابی میں, سوابی تو فاٹا نہیں ہے نا
جی,
وہاں رزڑ تحصیل سوابی کا ہیڈ کوارٹر جو 2016 میں تعمیر ہوا وہ ابھی تک, دو ہفتے پہلے تک فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کے قبضے میں تھا, اور وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا, اور یہ جو گرفتار ہوئے جو آج رہا ہوئے ان 9 میں سے 8 لوگوں نے یہ سب کچھ آرگنائز کیا. تو وہاں کیوں قبضہ کیا؟ جو کالجز تھے میران شاہ درا, ان میں فوج کیوں بیٹھی؟ جو مسجدیں تھیں مثلاً جامع مسجد تیرا, یا جو پرائیویٹ پراپرٹی تھی پاڑا میں دکانیں یا ذاتی کسی کے حجرے, اس میں فوج کا بیٹھنا اور فاٹا سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اور پورس ہونے کی وجہ سے جو فوج آئی تو اس نے کیا امن و امان ٹھیک کیا یا خراب کیا؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ, اور ماورائے عدالت جو قتل ہوئے, جو بلوچستان میں ہوا وہ فاٹا تو نہیں ہے,
ٹھیک,
جو لور لائی میں ہوا وہ تو فاٹا تو نہیں ہے, قلعہ سیف اللہ تو فاٹا نہیں ہے نا. ہم مجموعی طور پر وہ فوجی جو سلوک ہے ہمارے ساتھ, ہم اس کی بات کر رہے ہیں, چاہے فاٹا ہو, چاہے بلوچستان پشتون بلوچ صوبہ ہو, چاہے کراچی ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو,
صحیح,
تو وہ تو ہمارا وہی جو کا تو ہے.
ٹھیک, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, السلام علیکم, پروگرام میں شرکت کرنے کا بےحد شکریہ. یہ جن کنسرنز کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب نے, یہ کئی مہینے میرے خیال میں اس کے ہو گئے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟
دراصل یہ جو پی ٹی ایم بنی ہے, ڈاکٹر صاحب کی اپنی سوچ ہے, لیکن جو پی ٹی ایم بنی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, ایکچولی یہ طالبان کے ساتھی ہیں ایک طریقے سے.
بہت بڑا الزام ہے یہ. ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب, معذرت کے ساتھ, ٹائم بھی کم ہے جی, یہ میں ضرور ان کا جواب جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب, طالبان کے حمایت میں آپ لوگ نکلے ہیں, اور ان کی حمایت کی وجہ سے یہ ڈیمانڈز جو ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں.
یہ پاکستان فوج کا ایک سابق بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, یہ بھی ان کے ساتھ کہیں, جنہوں نے یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں بنائی, جنرل حمید گل, بریگیڈیئر یوسف.
اوکے, یہاں پہ جی ٹائم کم ہے, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں, جواب مل گیا ان کا. جی
دراصل شمالی وزیرستان میں جو بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان نے جو چیک پوسٹ سے ہٹائی तो वो लोग वापस आ गए और फिर वहाँ पर एक दो लोगों को शहीद किया। तो वहाँ के लोग दोबारा उन्हें फौज से डिमांड किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद था और वो जो भी लोग थे ये बात बता रहे थे वो अखबार वाले थे वहाँ के क्योंकि वो लोग तो वापस इन इलाकों में आ चुके हैं और इस तरह कर रहे हैं और लोगों को खत लिख रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल से उठा लो अपना ये कर लो वो कर लो जिस तरह पुराना वो सिस्टम था। तो
जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब आपका बाकी मेहमानों का भी। इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार में तकरीर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम का हामी है और वो जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी मुल्क के जौहरी तजर्बात खिते को जौहरी हथियारों से पाक करने की राह में रुकावट हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार सिर्फ दिफा के लिए हैं, दिफा मजबूत बनाकर ही देर पा अमन का कायम मुमकिन है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत और रूस के दरमियान हाल ही में अरबों डॉलर के हथियारों के सौदे हुए हैं और हिंदुस्तान का मौकिफ ये है कि इसे चीन से अपने दिफा के लिए ऐसे ही हथियारों की जरूरत है। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम जहां रंग में मेजबान कमर अब्बास जाफरी ने दो मुमताज दिफाई तजियाकारों रिटायर्ड जनरल नईम लोदी और कायदे अजम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नुमान सत्तार से इस बारे में गुफ्तगू की है।
मेरे ख्याल सदर साहब ने बात की है उसमें बड़ा विजन है और वो उसकी बुनियाद तारीख है। आपने देखा कि जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी रूस और अमेरिका के दरमियान तो एक बड़ी अहम ट्रीटी इन दोनों मुल्कों के दरमियान थी जो एबीएम ट्रीटी थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जिसका मकसद ये था कि दोनों मुल्क एक दूसरे की मिसाइल की जद में रहें और दोनों में से कोई भी मुल्क ये ना समझे कि वो अपने दफा कर सकता है ओपोनेंट के मिसाइल के खिलाफ। इससे एक स्टेबिलिटी पैदा होती है, आप यूं समझे कि बैलेंस ऑफ टेरर पैदा होता है, दोनों तरफ को पता होता है कि भी दूसरी साइड हमें मुकम्मल तौर पे या पार्शली तबाह कर सकती है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के तनाजर में ये स्टेबिलिटी मौजूद थी, ये दोनों तरफ चूंकि वल्नरेबिलिटी थी और दोनों को मालूम था कि उनके मिसाइल की इतनी रेंज है कि वो हमारे खत्ते को कवर कर सकते हैं। जब ये S-400 या जैसे S-500 या बाद में और हथियार यहाँ पर आ जाते हैं और किसी एक मुल्क को भी ये एहसास हो जाए कि अब वो मुकम्मल तौर पर दफाई तौर पर महफूज है तो उसका इंसेंटिव जो है अटैक का वो बढ़ जाता है, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो बड़े मुल्कों के भी सोचने की बात है कि अगर ये खत्ता अनस्टेबल होता है तो दुनिया का एक हिस्सा अनस्टेबल हो सकता है, उससे मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी
इस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की जो बात होती है, हिंदुस्तान का मौकफ ये और बड़ा क्लियर मौकफ है कि उसको सिर्फ पाकिस्तान का सामना नहीं है बल्कि दूसरे बॉर्डर से उसको चीन का भी सामना है, तो अगर वो एक्वायर करता है तो उससे पाकिस्तान को खतरा क्यों लाख होता है, इसलिए कि उसका मौकफ ये है कि वो चीन के खिलाफ या चीन से अपने दिफा के लिए हासिल कर रहा है।
जी आप यही उनका इस्तेदलाल है और मतलब ये कि दुनिया उसको मानती भी है और उसमें थोड़ा सा दम भी है इस लिहाज से, लेकिन आप ये देखिए कि चीन और रूस के आपस के ताल्लुकात को जरा ध्यान में रखें और फिर रूस का हिंदुस्तान को ये हथियार देना इसको ध्यान में रखें, तो मुझे ये लगता है कि रूस ने इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है उसको कवर करने के लिए कोई पैसे कमाने के लिए ये शायद किया है, अदरवाइज स्ट्रेटजिकली अगर हिंदुस्तान ये कहे भी कि चीन के लिए ये इस्तेमाल करेगा या उसके दिफा के लिए करेगा तो रूस चीन और हिंदुस्तान के तनाजर में ये बात दुरुस्त बैठती नहीं है, ये फिटन होती नहीं है। और बहरहाल चाहे वो किसी के लिए भी तैयारी करे, हमें तो ये देखना है कि हिंदुस्तान के पास जो कुछ भी है वो चूंकि इस्तेमाल हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि कुछ लिखा तो नहीं हुआ किसी चीज के ऊपर कि ये कहाँ इस्तेमाल होगी, तो लिहाजा हमें तो अपना दिफा और हमें अपनी जवाबी कार्रवाई तो करना ही पड़ेगी। जी
जी डॉक्टर नुमान सत्तार साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त तो बैन अक्वामी जो ताकतें हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है उस रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस या स्टेबिलिटी के लिए?
मैं समझता हूँ कि जो बैरूनी ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि इस आर्म्स रेस से और स्पेशली जो इस हवाले से हो रही है न्यूक्लियर दो जिसे आर्म नेवर्स के दरमियान हो रही है उससे खत्ते को कितना खतरा लाहक है। कई बार हमने देखा है और हमें समझते हैं और हमने सुनते आए हैं कि दोनों मुल्क जो थे जंग के करीब आ गए और जंग अब इससे खतरनाक हो गई है क्योंकि हम दोनों जो जिक्र अभी डिस्कशन हुई है न्यूक्लियर आर्म्स हैं, लेकिन इस जो हमारी आलमी ताकतें हैं वो कम से कम इस वक्त इंडिया को इस सेंस में मैं समझता हूँ सपोर्ट कर रही हैं कि उनको एहसास नहीं कि जो इंडिया चूंकि उसकी ताकत ज्यादा है, उसके पास आर्सेनल ज्यादा है, उसके नंबर ज्यादा हैं, उससे पाकिस्तान को छोटा मुल्क होते हुए ज्यादा खतरा है। तो इसमें इसके सोल्यूशन दो किस्म के हैं। एक तो ये है कि हमें आपस में बातचीत करनी है, हम दोनों मुल्कों ने, इंडिया पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं इन्होंने CBMs को प्रोवाइड करने हैं और उस पर अमल करना है। सेकेंडली ये है कि नेशनल लेवल पर UN और मैं समझती हूँ वर्ल्ड पावर और दूसरे मुल्क नहीं, इन्हें दोनों मुल्कों को पुश करना है कि ये एटलीस्ट इस हवाले से एक दूसरे से बातचीत करें और इस चीज का कोई हल निकालें, ताकि जो आम देश है, कब जैसे कि भी बात जनरल साहब ने कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका ने इसको कैच किया था, उससे कुछ लिमिट्स लगाएं। उसके बगैर दोनों आगे बढ़ते रहेंगे, दोनों नंबर बढ़ाते रहेंगे और मैं समझता हूँ सत्ता जो